پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلن الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب اللہ العالمین، ابی القاسم محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ فلسفي جنگ ورسله اور بظاہر تو مختلف موقف کے حوالے سے عرض کرتے آئے کہ ایک وجہ یہ تھا کہ زمان نفاق میں اسلام کے لیے خطرہ کمتر تھا، زمان کفر میں خاموشی اسلام کے نابودی کے ساتھ مترادف تھا، اسی لیے یزید کا دور کفر کا دور تھا، امیر شام کا دور نفاق کا دور تھا، قدرت اور قوت اور غلبہ اسلام کا دور تھا۔ دوسرا وجہ جو عرض کیا کہ یزید تک جو حکمران گزرے ہیں، جب وہ خلاف شرع کام کرتے تھے، خدا کے نافرمانی کرتے تھے، تو یا چھپا کر کرتے تھے یا اس کے لیے شرعی جواز ڈھونڈ کر، جواز سے مراد یعنی جعلی روایات بنا کر کرتے تھے عام طور پر، لیکن یزید کے دور میں کھلم کھلا گناہ کرنے لگا، اور جب حکمران کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو عوام اس سے آگے ہو جاتے ہیں، تو پورا معاشرہ پہلے نقطے میں یہ تھا علمی لحاظ سے کفر کی طرف جا رہا تھا، دوسرے نقطے میں عملی حوالے سے بے عملی کی طرف پورا معاشرہ جا رہا تھا۔ جب حکمران کھلا کھلا شراب پیے، گانا کا استعمال ہو اور انسانوں کا قتل عام کرے، اسلامی تمام اقدار کا مذاق اڑائے، تو پھر اسلام اور دین کی خلاف ورزی کرنا ایک ثقافت میں تبدیل ہو جاتی۔ تو تیسرا نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، البتہ کل اور بھی کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا کہ امام حسن سے صلح طلب کیا گیا خلافت کے مقابل میں، جبکہ امام حسین سے بیعت طلب کی گئی۔ بیعت کا مطلب یعنی تمہارے سارے اعمال کی میں تائید کرتا ہوں، صلح کا مطلب یعنی جنگ بندی، تم اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہ کہنا، تو صلح کا مطلب اس کے اعمال کی تصدیق، اس کے اعمال پر دستخط، اس کے اعمال پر مہر تصدیق شمار نہیں ہوتا ہے، جبکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے تمام باتوں کو مانتا ہوں، تمہاری اطاعت کرتا ہوں، تو اس کے تمام ناجائز چیزوں کی تائید ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی فرق تھا کہ امام حسن مجتبی نے اور خود سید الشہداء نے صلح کیا تھا امیر شام کے ساتھ، اور یزید اب بیعت مانگ رہا تھا، امیر شام اسی صلح پر راضی تھا، خلافت اسے مل رہی تھی تو صلح پر راضی تھا، سفید خط بھیجا تھا بعض کہ آپ جو شرط لکھنا چاہے لکھیں۔ تو اس صلح نامے میں یہ شرط بھی رکھی تھی، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے یعنی صلح نامے میں سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ امیر شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا. تو اس وقت صلح کا مطلب اس کے سارے گناہوں کا، سارے ناجائز اعمال کی تصدیق نہیں، بلکہ اس کو پابند بنایا ہے کہ خلافت اس شرط پر میں دیتا ہوں کہ شریعت کے، قرآن سنت کے تم تابع بنو. جبکہ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ یہ کرتا ہے مجھے قبول ہے. ایک نقطہ اور جو فرق ہے دو زمانوں کے درمیان، وہ یہ تھا کہ سقیفہ سے کوشش کی گئی. چنانچہ چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، اہل بیت کی شناخت سے امت کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی، فضائل اہل بیت چھپانے کی، احادیث میں، قرآن میں جو کچھ ان سب کو. جب احادیث پر پابندی لگی، قرآن میں جو آیات اہل بیت کے شأن میں ہے وہ بھی نامعلوم ہو گئی. اور پھر اہل بیت کے فضائل چھپانے کے بعد اہل بیت کے خلاف الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ کام کیا گیا. اور اس کے علاوہ جب شورا کا مسئلہ تیسرے کے دور میں، دوسرے کے دنیا سے جاتے ہوئے شورا کا مسئلہ، شش نفری شورا بنائی کہ ان چھ آدمیوں میں سے ایک خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن اہم عبد الرحمن کی شخصیت ہے. خود مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، کب ان کے پہلے اور دوسرے میرے برابر تھے کہ اب یہ میرے برابر لائے گئے. علی کا مقام کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، فضائل چھپانا، ان کے پاس لوگوں کو جانے نہ دینا، ان کے علم سے استفادہ نہ کرنا، عیسائی یہودیوں کے پاس، ان کے علماء کے پاس جانے دینا، اس طریقے سے. تو جب چھ آدمی کی نشاندہی کی کو یہ پیغام امت کو دینا چاہتے تھے. دیکھیں آج کل آپ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی شعور کے حد کو آپ دیکھیے، تو اس 14 صدی پہلے لوگوں کے شعور کا حد کتنا ہوگا، واقعاً شعور کے حد کیسا ہوگا اس حد. اب ان سب کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے تھے، دیکھو امت میں چھ آدمی برابر ہے، علی سب سے اعلیٰ نہیں ہے. فضائل تو چھپائے گئے تھے نا، احادیث تو چھپائے گئے تھے. ٹھیک ہے، چھپانے سے 100% نہیں چھپتی، یہ اپنی جگہ پر، لیکن کافی حد تک چھپا سکتے ہیں. تو یہ پیغام امت کو دے رہے تھے کہ چھ آدمی برابر ہیں مقام کم کرنے کے لیے. پھر بعد میں جب تیسرا خلیفہ مارا گیا، مولا نے پوری کوشش کی کہ تیسرا خلیفہ مارا نہ جائے. مولا وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں آپ چاہتے ہیں کہ یہ خلیفہ مارا نہ جائے. امام مانتے ہیں کہ جو انقلاب کرنے والے ہیں تیسرے خلیفہ کے خلاف، وہ برحق ہے، ان کے مطالبات جائز ہے. بدعتیں خلیفہ نے پیدا کی تھی، تمام دولت کو بنومیہ کے ساتھ مختص کر رکھا تھا، حکومتیں بنومیہ کے آدمی کو دیا تھا، اصحاب پیغمبر کو سزائیں دی تھی، شہر بدر کیا تھا، ہر قسم کے اعمال انجام پایا تھا. اور وہ انقلاب کرنے والے یہ کہتے یہ چیزیں نہ کریں، وہ تیار تھے، خلیفہ کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے خلیفہ یہ کام کرے، خلیفہ نے وعدہ بھی کیا، مولا کے ذریعے صلح ہوا، صلح کے نتیجے میں وعدہ کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ قافلہ جانے لگے، راستے میں کسی تیز آدمی کو کسی گھوڑے پر یا اون پر سوار تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا. پکڑ کے جب تلاشی بھی دیکھا، اس میں خلیفہ کے دستخط، خلیفہ کے مہر، خلیفہ کے غلام کے ساتھ خط لکھا ہے مصر والوں کو کہ یہ انقلاب افراد جب آئیں گے ان کو سزا دینا ہے. ظاہر ہے یہ لوگ وعدہ کے بعد جب یہ دیکھے تو تیش میں آ گئے، واپس آ گئے اور خلیفہ مارا گیا. تو کیونکہ وجہ یہ تھا کہ بنو امیہ چاہتے تھے خلیفہ مارا جائے. بنو امیہ کی مرکزیت شام میں تھی, یعنی جب مالک اشتر ساسہ کوفہ سے نکالے گئے شام بھیجا, مدینہ نہیں بھیجا, مرکز مدینہ ہے, شام بھیجا. جب حضرت ابو ذر مدینہ سے خود خلیفہ نکال دیتا ہے شام بھیجتا ہے, تو شام یعنی امیر شام کی مرکزیت حاصل تھی. امیر شام خلیفہ کو بچا سکتا تھا, کیونکہ بصرہ کوفہ مصر سے حجاج آئے تھے, انہوں نے خلیفہ کو مجبور کیا تھا کہ تم یا عدالت قائم کرو, اسلام پر عمل کرو, یا ہٹ جاؤ. امیر شام واحد امیر تھا جس کے پاس 100,000 کے قریب سپاہی اور سپاہیوں سے جو متعلق افراد ہیں وہ تھے, کسی اور کے پاس نہیں تھا. دیکھیے جب مولا اقتدار پر آئے مدینہ سے 700 آدمی لے کر آئے, یعنی مدینہ مرکز تھا, وہاں پر 700 سپاہی, جبکہ امیر شام کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی. تو امیر شام خلیفہ کو بچا سکتا تھا. تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ امیر شام ہی کی سازش تھی کہ ابو ذر کو اذیتیں دی, حضرت مالک کو, حضرت صعصعہ کو وغیرہ وغیرہ, کہ لوگ جوش میں آئے. اور مروان جس نے یہ کام کیا تھا, خلیفہ کے مہر, خلیفہ کے غلام, خلیفہ کے کیا نام ہے, سارے وسائل کے ساتھ خط لکھ کر بھیجا تھا, مروان تھا, مروان کا ساز و باز تھا اس کے ساتھ, تاکہ لوگ دیش میں آئے خلیفہ کو قتل کرے. پھر لوگوں نے جب محاصر کیا تھا, مروان اوپر سے تیر مارا, محاصر کرنے والوں میں سے کسی ایک کو قتل کیا, تو اسی تیر کے نتیجے میں چھت پر آئے, چھت سے گھر کے اندر گئے اور خلیفہ کو قتل کیا. تو یہ لوگ بنو امیہ چاہتے تھے مارا جائے. آپ نے دیکھا نا 11 ستمبر کے واقعات میں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ واقعات میں مشکوک واقعات ہیں, صحیح اس کی تحقیق سامنے ہی منظر عام پر نہیں آئی, کیونکہ امریکہ کا ایک مسئلہ تھا, اس کے پاس طاقت تو ہے لیکن طاقت کو استعمال نہیں کر سکتے, تو جواز پیدا کرنے کے لیے یہی سوچا کہ ایک مظلوم بن جائے, مظلوم بن جائے تو دنیا اس کو اجازت دیتی, بھائی تم پر ظلم ہوا ہے تم انتقام لے سکتے. یہی کام کیا نیو یارک میں, ان بلڈنگوں کو گرایا, نتیجے میں دنیا نے اس کو اجازت دی کہ ایسے درندوں کے ساتھ تم مقابلہ کر سکتے ہو, ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو, جواز ملا. بنو امیہ بھی کبھی مشکل یہی تھا, بنو امیہ دشمن پیغمبر تھے, مسلمانوں کے درمیان ان کا کوئی مقام نہیں تھا. فتح مکہ کے دن جب انہوں نے ایمان لایا تو سب سمجھ رہے تھے مشکوک ایمان ہے. جب فوج شہر کے کنار پر پہنچی لشکر اسلام, تو پھر اس وقت ایمان لانے سے شک ہوتا ہے یہ حقیقی ایمان ہے یا منافقانہ ایمان, تو ان کا کوئی مقام نہیں تھا. اس خاندان کا واحد آدمی جو پہلے سے ایمان لایا تھا اور مسلمانوں کے درمیان نیک نامی کے ساتھ معروف تھا, یعنی نیک نامی تھی دوسرے مسلمانوں کی طرح, وہ خلیفہ تھے. باقی پورا خاندان مسلمانوں کے درمیان منفور خاندان, پیغمبر کے ساتھ جو مسلسل جنگ کرتے رہے. اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ مظلوم واقع ہو جائے, مظلوم واقع ہونے کے بعد مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائے, انسان فطرتاً مظلوم کے ہمدرد ہو جاتا ہے, تو پھر اقتدار پر آ سکتے ہیں. خلیفہ کے ذریعے نہیں آ سکتے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ خلیفہ ابھی 90 سال سے اوپر ہے, یہ تو چلا جائے گا, کل پرسوں کا آدمی ہے, یہ چلا جائے مدینے میں, انصار و مہاجر اگر کسی خلیفہ کو منتخب کرے بنو امیہ کا آدمی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے انصار و مہاجر سب ان کے مخالف ہے بنو امیہ کا, ان کا کوئی مقام بھی نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہی سوچا کہ مظلوم بن کر ہم اقتدار پر آ سکتے ہیں. کوشش کی امیر شام نے, خلیفہ کو دعوت دی کہ آپ شام آ جائیے, مرکز خلافت شام بناؤ, تو اگر خلیفہ دنیا سے چلا جائے تو آسانی سے اس کی جگہ پر بیٹھنا آسان ہو, لیکن خود خلیفہ نے نہیں مانا اس کو. اس کی وجہ معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے خلیفہ یہی دیکھ رہا ہو یہ مجھ سے زیادہ تیز ہے تو میں وہاں جاؤں, ممکن ہے کہ جس طرح دوسروں کو زہر کے ذریعے ہٹایا مجھ کو بھی ہٹایا, کہ بہرحال خلیفہ نہیں گئے. تو یہ چاہتا تھا کہ امت دیش میں آ جائے, کنٹرول سے باہر ہو جائے، خلیفہ مارا جائے، الزام بھی تو علی پر آنا تھا، ظاہر ہے خلیفہ کے مخالفین علی کے چاہنے والے تھے، تو یہی کام کیا گیا. اس کے نتیجے میں علی کو متہم کرنے کی کوشش کی، علی کے خلاف بغاوت کے لیے جواز، جنگ جمل، جنگ صفین دونوں اسی بہانے سے انہوں نے علی کے خلاف قیام کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جنگ، یہ جو خلیفہ مارا گیا، یہ سبب بن، اس لیے علی فرماتے ہیں میں نہ اس کی حیات چاہتا تھا نہ موت چاہتا تھا. حقیقت دیکھا تو حیات نہیں چاہتا تھا، موت بھی نہیں چاہتا تھا. خود مولا خلیفہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے اس امت کے اندر ایک حکمران مارا جائے گا، اس کے مارا جانے کے بعد اس امت میں قتل و خونریزی کا دروازہ کھل جائے گا قیامت تک کے لیے. یعنی اس سے ڈرتے تھے، بد و بدتر میں کس کو انتخاب کرنا ہے، بدتر سے بچنے کے لیے بد کو انتخاب کرنا ہے. آدمی کے جسم میں کینسر ہو تو ایسے ہی چھوڑ دے تو مر جائے گا، مرنا تو بدتر ہے. ہاتھ فرض کیجئے، ہاتھ میں کینسر، ہاتھ کٹوانا بد ہے، آپ پیسے بھی دیں گے ہاتھ بھی کٹوائیں گے خدا نخواستہ، یہ تو نامطلوب ہے، ناپسند چیز ہے. لیکن اگر اس کو آپریشن نہیں کرائیں گے تو پورا آپ کا وجود چلا جائے گا. تو بد و بدتر میں کیا ہے، امر دائر ہو جائے تو بدتر سے بچنے کے لیے بد کو انتخاب کرنا ہے. خوب اور بہتر کے درمیان بھی اگر امر دائر ہو جائے تو کیا ہے، بہتر کو انتخاب کرنا ہے. یہ واضح ہو کہ ابھی ہمارے شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق ظاہر حکمران معزول من جانب اللہ ہونا چاہیے، الیکشن میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں جب حکمران خدا کی طرف سے معزول نہیں ہے. اس کا وجہ وہی ہے کہ آپ بدتر سے بچنے کے لیے بد کو انتخاب کرتے، ورنہ یہ حکمران دین پر تو عمل کرنے والے نہیں ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. یہی جو عام عجیب و غریب سیاست کرتے ہیں اسی قسم کے لوگ ہیں. یہ سیاست ہمارے لیے شرعاً قابل قبول نہیں ہے، لیکن بدتر سے بچنے کے لیے بد کو ووٹ دیتے. بد اچھا نہیں ہوتا ہے، برا ہے، لیکن زیادہ برا سے بچنے کے لیے. عرض کیا، تو خلیفہ کی موت کو نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس کی موت سے، اس کے قتل سے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمین کے لیے خطرہ زیادہ ہو رہا تھا. لیکن خود امیر شام چاہتا تھا خلیفہ مارا جائے، کیونکہ اگر خلیفہ طبیعی موت سے جنازہ چلا جائے تو خلافت ان کو نہیں ملنی تھی. خلیفہ مارا جائے تو مظلومیت کے حوالے سے وہ دنیا کے ہمدردیوں کو اپنے ساتھ کر سکتے تھے، یہ ایک اہم مسئلہ تھا. تو کیوں، اب جب علی اقتدار پر آئے تو ہر شہر میں دو دستگی تھی، ہر شہر میں دو دستگی، ایک گروہ خلیفہ کے مارے جانے کے حق میں، ایک گروہ خلیفہ کے مارے جانے کی مخالفت کرتے تھے. جب مولا کی بیعت کے لوگوں نے، آپ نے اقتدام قبول نہیں فرمایا، سب نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ تمام مسائل میں آپ کے ساتھ دیں گے، اقدار زندہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ دیں گے، اس وقت آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْآفَا قَدْ أَغَامَتْ وَأَنَّ الْمَحَجَّ قَدْ تَنَكَّرَتْ. دیکھیے آسمان کے، آسمان حقیقت پر بادل چھایا ہوا ہے، بادل جب چھا جائے تو تاریکی آ جاتی ہے، اور واضح شاہراہ بھی ناشناختہ ہو گئی ہے. وہ شاہراہ جو واضح ہے، قدیم زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ آج کل تو روڈ ہے، وہ گاڑیاں ہیں، تو راستہ کا معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا. قدیم زمانے میں سارے لوگوں کی تعداد بھی کم تھی اور سارے مٹی ہی مٹی، تو جلدی راستے کیا ہو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، نشانات مٹ جاتے تھے. لیکن جس راستے پر لوگ کثرت سے آمد رفت ہو لوگوں کا، وہ شاہراہ بن جاتا تھا، پھر وہ مٹتا نہیں تھا، صحیح رہتا تھا. تو مولا فرماتے وہ شاہراہ جو واضح و نمایاں تھے وہ بھی ناشناختہ ہو گئے اس قتل کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے. تو اس وجہ سے مسلمان شک کر رہے تھے اقتدار کے جنگ ہے، وہ بھی اقتدار کے لیے. آپ دیکھو کوئی باطن کو تو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو انسانوں کی طبیعت ایسا ہے کہ اگر پانچ آدمی اسے تین غلط ہو تو پانچ کے پانچ کو کیا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. تو ایک طرح سے شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں, پارٹیاں ہیں, یہ حق کو, میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, حق اور باطل ہے یا ان کے اقتدار کی جنگ. بعض اوقات لوگوں کو اس طریقے سے شبہ میں ڈالا تھا کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی پرانی جنگ ہے, اسلام سے پہلے بھی دو قبیلوں میں اختلاف تھا اور پیغمبر خدا اور پھر دوبارہ ابو سفیان کے ساتھ جنگ رہی, علی کے مثلا امیر شام کے ساتھ, پھر امام حسن کا, تو یہ دو خاندانوں کی پرانی دشمنی ہے. دوسرے خاندانوں کی پرانی دشمنی میں ہم کیوں داخل ہو جائیں, ہم اپنی جان کیوں دے دیں. بعض وقت لوگوں سے کہتے تھے کہ نہیں, یہ عثمان کے قاتلین کی خونخواہی چاہتے ہیں. شام والے کیا چاہتے ہیں؟ عثمان کے قاتلین کے خونخواہی چاہتے ہیں, تو ہم کیوں کچھ قاتل کے لیے اپنے خون دے دیں. اور قریش کے دشمن ہیں, آل محمد تھے اور کثرت سے منافقین اسی گروہ میں تھے, یہ ہر جگہ پر مؤثر افراد تھے, تو انہوں نے بھی ہر جگہ لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. شام میں امیر شام کے فکر کے سے اختلاف رکھنے والے کسی کو رہنے نہیں دیا, لیکن باقی تمام سرزمینوں میں اس قسم کے لوگ تھے. تو اس حوالے سے لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کی, مولا امیر المومنین جس کے بارے میں اتنی آیات اور احادیث ہیں, اس کے باوجود عبداللہ مسعود تو نہیں تھے, ان کے ماننے والا گروہ آتا علی کے خدمت میں, عرض کرتے یا علی ہم جہاد کے لیے تیار ہیں لیکن سرحد پر ہمیں آپ بھیج دیں, امیر شام کے ساتھ جنگیں کریں گے, ہم نماز پڑھنے والے, اذان دینے والے, قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں کو نہیں مار سکتے. دیکھیں اس طرح سے لوگوں کی شک میں ڈال دیا تھا. عموماً جنگیں کفار کے ساتھ ہوتی تھی, اس دفعہ جنگ مسلمانوں کے ساتھ. تو مختلف ذرائع سے لوگوں کو شک میں ڈال دیا تھا کہ بھئی یہ حق و باطل کی جنگ ہے, یا دو قبیلوں کی جنگ ہے, یا اقتدار کی جنگ ہے, یا بنی امیہ اور بنی ہاشم کی. دیکھو نا, لوگ اتنے تو تیز نہیں ہوتے ہیں, کیا نام ہے, عثمان کے قاتلوں کی جنگ ہے, اس قسم کے. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ قریش اور سارے افراد جن کو سابق خلفاء اچھا خاصا کھلاتے تھے پلاتے تھے, وہ سب بھی ان کے ساتھ دے رہے تھے. یعنی ملک کے جو مؤثر متنفذ افراد تھے اور جو عام لوگوں کے ساتھ برابر زندگی کرنے کے عادی نہیں تھے, امت کے سرمایہ پر قابض رہنے کے عادی تھے, وہ سب مخالف تھے اور اس قسم کے شک کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. اب کیا کریں؟ اب شک کی حالت میں اگر جنگ لڑے تو بھی حق و باطل معلوم نہیں ہوتا ہے. اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کہے کہ اقتدار کے لیے مارا, جس طرح سے آج کل یہی کہتے ہیں نا, دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کہتے تھے اقتدار کے لیے جنگ لڑی تھی اور مارے گئے. اس خون کا اثر, شک کے دوران جو خون بہا ہے وہ خون ضائع ہوتا ہے, خدا کے پاس ضائع نہیں ہوتا ہے, واضح ہے, لیکن امت میں انقلاب نہیں لا سکتا وہ خون, کیونکہ لوگ دیکھتے تھے اس جنگ کا ہدف حق و باطل کی جنگ ہے یا جنگ دو قبیلوں کی جنگ ہے معلوم نہیں ہے, اقتدار کی جنگ ہے معلوم نہیں ہے, تو خود بخود وہ خون وہ اثر نہیں دکھا سکتا تھا. کربلا میں 72 کو خون نے وہ اثر دکھایا, یہاں پر وہ اثر نہیں دکھا سکتا تھا. تو اس وقت شک کو زائل کریں. اہم چیز یہ ہے کہ لوگ شک میں پڑ جائے تو دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پیغمبر خدا ائمہ سب خدا کے راہ میں. آپ کربلا کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں حضرت مسلم کہتے ہیں میرے پاس 70 جان ہو, 70 دفعہ زندہ ہو جاؤں, مارا جاؤں اور میں جلا دیا جاؤں اور میرے خاکستر کو دریا میں بھی ڈال دیا جائے 70 بار, تب بھی میں جان آپ پر فدا کرتا رہوں گا. اب خود اہل بیت کا کیا مقام ہوگا خدا کے راہ میں؟ یہ تو واضح ہے, لیکن اس کے وجہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. پیغمبر جو پیغام خدا کی طرف سے آیا ہے اس کو لوگوں تک آپ پہنچا دیجیے, اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ وجہ کیا ہے, یہ تعجب کی چیز ہے, آج کے پیغام نہیں پہنچایا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ کیسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں ممکن ہے. کیوں؟ سابقہ ادیان سب معدوم ہو گئے. کس وجہ سے؟ امامت کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے. اگر امامت کا پیغام نہیں پہنچایا تو اسلام کے بھی مقدر وہی سابقہ ادیان کی طرح ہو جاتی ہے, تو اسلام بچ نہیں سکتا ہے امامت کے بغیر. تو یہ فرمایا اگر آج کے پیغام نہیں پہنچایا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے آپ نے بہت کچھ کیا, بہت برداشت تکلیفیں برداشت کی, لیکن یہ سب ضائع ہو جائیں گے. واللہ یعصم, خدا آپ کو بچائے گا. پیغمبر اپنی جان کے لیے ڈرتے تھے, اسی کی وضاحت میں مولا فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے. کیا ہے؟ حضرت واشفقا, حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب مقابلے کے لیے گئے حضرت موسیٰ جادوگروں کے ساتھ تو ڈر گئے. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں, حضرت موسیٰ کو تو خدا پر یقین تھا, وہ ڈرنے کی مسئلہ نہیں تھا, جانتا تھا معجزہ ان تمام جادو اور جادوگری پر کیا ہے غالب آئے گا. پھر کیوں ڈرتے تھے حضرت موسیٰ؟ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت موسیٰ معجزہ پیش کر رہے تھے اور جادوگر اپنے جادو پیش کر رہے تھے. اب حضرت موسیٰ کو یہ خوف تھا کہ یہ دیکھنے والے جو تماشائی ہیں وہ اتنے باشعور لوگ تو نہیں ہیں, ممکن ہے دھوکہ کھا جائے اور سحر اور معجزہ کے درمیان فرق نہ کر سکے. خوف اس وجہ سے تھا, ورنہ اپنے معجزہ پر خدا پر ان کو کیا تھا یقین. تو خوف تھا کہ یہ لوگ جاہل لوگ ہیں, بے خبر لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, معجزہ اور جادو میں شاید فرق نہ کر پائے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے بھی تو کیا نام ہے ذہانت کی ضرورت ہے, ہوشیاری کی ضرورت ہے. تو عیناً یہی بات تھی, پیغمبر خدا کو کیا خوف تھا؟ خوف یہ تھا کہ منافقین تو کوشش کر, پیغمبر کو حکم تھا نا منافقین کے ساتھ جنگ کرے, پیغمبر کو حکم تھا منافقین کے ساتھ جنگ کرے. وہ جنگ کیا ہے؟ ایک حکمت عملی کی جنگ تھی. اب پیغمبر کو یہ خوف تھا کہ اگر پیغمبر علی کی نشاندہی کرے کہ یہ میرے جانشین ہے تو کیا کہیں گے؟ بھائی علی اپنا چچا کا فرزند ہے, علی کے والد نے پیغمبر کی پرورش کی تھی, والد نے پیغمبر کی خدمت کی ہے اور ابھی داماد بھی ہے, اس لیے بنایا ہے. اقربا پروری پر حمل کر سکتے تھے, ہر انسان کے اندر تو ہے نا اقربا پروری. تو حدیث میں ہے کہ ہر انسان دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے, دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. تو منافقین کے لیے ایک بہترین موقع تھا مسلمانوں کو پیغمبر کی نسبت میں مشکوک بنانے کے لیے, پیغمبر کو مشکوک بنانے کے لیے, مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے. بھئی یہ جو پیغمبر نے اپنا جانشین معین کیا ہے رشتہ داری کی وجہ سے ہے, داماد ہونے کی وجہ سے, یہ خوف تھا. اگر یہ ہو جائے تو پھر پیغمبر پر شک کا سلسلہ شروع ہو جائے, اسلام اٹھ جائے گا. قلم قرطاس سے پیغمبر نے جو روک دیا, کس وجہ سے تھا؟ جیسے آپ لکھنا چاہتے تھے تو اس نے کیا کہا؟ ہزیان کہہ رہے. دیکھو شک کہنے کی, شک میں ڈالنے کی کوشش کی نا, شک میں ڈالنے کی کوشش کی. تو یہاں پر بھی دیکھیے, غدیر میں جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا تو نعمان فہری آیا, کہا کہ آپ اپنے داماد کو, اپنے چچزاد بھائی کو جانشین بنا رہے ہیں, اگر یہ خدا کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل کرے. یہ کوئی بیوقوف سا آدمی تھا اتنا آ کر, یا بہت جوشیلا تھا, برداشت نہیں کیا. جو چالاک لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اپنا منصوبہ بنائیں گے. تو خوف اسی وجہ سے تھا کہ شاید لوگ شک میں پڑ جائیں, شک میں پڑ جائیں گے اسلام مشکوک ہو جاتا ہے, خطرناک ہے. لوگوں کے ایمان مشکوک ہو جائے, ایمان ہو تو انسان سارے مسائل اور مشکلات کو برداشت کرتا ہے. ہر آدمی احساس کر سکتا ہے, ایمان ہو خوشی کے ساتھ شہادت کو قبول کرتا ہے. ایران کی جنگ دوران ہم نے دیکھا, یہ ایرانیوں کی خصوصیت نہیں, تشیع کی تعلیمات ہے, انسان کی طبیعت ہے, انسان کی فطرت ہے کہ بارودی سرنگ پر یہ ان کو کوئی اسلحہ نہیں دیتے تھے, باہر کے ممالک محاصرے میں تھے, تو بارودی حملہ کرنے سے پہلے بارودی سرنگ کا پتہ لگانا ہوتا تھا کہ بھائی کہاں کہاں بارود ہے کہاں پر نہیں ہے, بارود سرنگ کہاں پر ہے. اب جوان پہلے جاتے تھے اور جانے والوں میں سے شاید 2% واپس آ سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود کوشش کرتے تھے اس پر چلنے کے لیے, ایمان کی وجہ سے. ایمان ہو, اگر تھوڑا سا شک ہو, پھر اس کی دنیا و آخرت دونوں مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو شک میں ڈالنے کی جو ابتدا سے کوشش تھی, ابھی بھی یہی کوشش کی گئی ہے. ابتدا میں پیغمبر کی نسبت میں, اسلام کی نسبت میں, ابھی کس کی نسبت میں؟ خلافت اور اہل بیت کی نسبت میں. لوگوں کے لیے یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ دو خاندانوں کی جنگ ہے, وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے یہ کوشش کی گئی. اب دیکھیے, اس شک کے ساتھ اگر جنگ کرتے ہیں تو نتیجہ نہیں ملتا, کیونکہ مثلا امام شہید ہو جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے. اگر شہید ہو گئے تو یہی پھیلاتے تھے کہ بھائی اقتدار کی جنگ لڑی تھی, اور ظاہر جنگ کے دوران کوئی مارا جائے گا, کوئی زندہ رہے گا, کوئی جیت جائے گا, کوئی ہار جائے گا. لیکن کربلا میں دیکھو, کم تعداد کے باوجود یہ بات نہیں کہہ سکے. یہ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ صلح کر کے حکومت ان کو دے دے, مسلمان آپ اپنی آنکھوں سے ان کی حقیقت کو دیکھ لے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. جب پوری حکومت ان کو مل گئی, ملتے ہی امیر شام کوفہ میں آتا ہے, کوفہ میں آ کے کہتا ہے, اسی وقت کوفہ میں آ کے کہتا ہے, کوفہ والوں نے حج کے لیے, نہ جہاد کے لیے, نہ زکات کے لیے, واجبات کا نام لیتے جنگ کا, کہتے ان کے لیے میں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے, میں خلافت چاہتا تھا اور تمہارے نہ چاہتے ہوئے خلافت مجھے مل گئی. پہلے وہ کیا کہتا تھا, میں خونخواہی یہ خلیفہ کرتا ہوں. اب وہ خونخواہی کی بات ختم ہو گئی, میں خلافت چاہتا تھا, خلافت تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مل گئی, اور حسن مصطفیٰ کے ساتھ جو میں نے شرطیں کی ہیں, معاہدے کے سب کے سب وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں, یعنی میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں. یعنی اپنی حقیقت کو اگل دیا اس نے. اب کیوں ایسی بے وقوفی کی؟ وجہ یہ کہ انسان جب حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے, حد سے زیادہ کامیابی کا احساس کرتا ہے, تو پھر اپنے آپ سے خارج ہوتا ہے, اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا ہے. عام حالات میں ہو سکتا دل میں کوئی بات ہو, ظاہر کچھ اور بات کرے. دل یعنی منافقت کرنا آسان ہوتا ہے عام حالات میں, لیکن بہت خوشی ہو جائے, حد سے زیادہ خوشی ہو یا حد سے زیادہ غم ہو, اس وقت ایسے حالت پیش آتی ہے کہ آدمی اپنی حقیقت کو اگل دیتا ہے, نہیں چھپا سکتا ہے. اب وہ بھی کوفہ پہنچ کر تو اتنی خوشی, اب حکومت مل گئی اور اپنے دشمنوں پر غالب بھی آ گیا, اب اپنی حقیقت کو اگل دیا. تو بہترین امت کو شک سے نکالنے کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ صلح کر کے اس کو امت کو شک سے نکالے. اور تو امام حسن کے زمانے میں کیوں صلح کیا, امیر شام کے ساتھ کیوں صلح کیا؟ امت کو ایک موقع دیا, خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھے. بنو امیہ کے خطرے کی طرف مولانا نہج البلاغہ بارہا و بارہا اشارہ کیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس امت پر بنو امیہ کی طرف سے ہے. پیغمبر نے فرمایا منافق سے, علی نے فرمایا بنو امیہ سے, کیونکہ منافق وہی لوگ تھے. تو یہ اب اس مشکل کا حل کیا تھا؟ صلح کرنا اور امت کو موقع دینا کہ خود دیکھیں. ہم کچھ بات نہیں کرتے ہیں, ہم مدینہ کے جا کے بیٹھتے ہیں, تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ ایک. دوسری طرف امام حسین کے زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ لوگوں کے لیے, اہل کوفہ کے لیے, اہل مدینہ کے لیے حقیقت واضح ہو چکی تھی. اس صلح ہے امام حسن کے ذریعے بنو امیہ کی حقیقت سامنے آ گئی, اگرچہ شام والوں کے سامنے نہیں آئی, لیکن کوفہ والوں کے, عراق والوں کے, بصرہ والوں کے, مدینہ والوں کے, مکہ والوں کے سامنے ان کی حقیقت آ گئی. اب ان کے لیے خطرناک تھا کہ حقیقت سامنے ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں, ہماری نیت کیا ہے. انہوں نے کیا حرب آزمایا؟ امت کو احساس ذمہ داری سے محروم کرنے کا حرب آزمایا. دیکھو مولا امیر المومنین محسن کے زمانے میں ان کا حربہ کیا تھا؟ لوگوں کو شک میں ڈالنا. پیغمبر کے بعد پہلا حربہ کیا تھا؟ فوراً علی مشغول ہے پیغمبر کی تشہیر و تکفین میں, اقتدار پر قبضہ کرے. پھر دوسرا حربہ کیا تھا؟ فضائل اہل بیت کو چھپائے ہیں. اور پھر شورا کا مسئلہ, یہ جو مسائل پیش آیا, پھر امیر شام اور علی اور امیر شام اور امام حسن کے مقابلے میں شک میں ڈالنا. اب انہوں نے دیکھا کہ اب حقیقت سامنے آ گئی, شک باقی نہیں ہے. یہ کرے کہ لوگوں کے احساس ذمہ داری سے محروم کرے, احساس ذمہ داری سے محروم کرے. ہر آدمی یہ سوچے کہ حکومت ہمارا کام نہیں ہے. آپ جانتے کربلا کوفہ میں حضرت مسلم نے جب محاصرہ کیا لشکر لے کر, دارالعمارہ میں 10 آدمی سے زیادہ نہیں, حضرت ہانی شرح قاضی کہتے شرح جا کر ان سے کہہ دے کہ میرے طرف سے یہ پیغام آپ پہنچا دے, دارالعمارہ کے اندر صرف 10 آدمی ہیں اور ہانی کے قبیلہ 12,000, ان کے اتحادی 18,000 تھے. یہ دونوں مل کر جنگ کرے تو ختم کر سکتے تھے. اندر ہانی خود نے خبر دی 10 آدمی سے زیادہ نہیں ہے ان کا آدمی. شرح کی خیانت یہ تھی, اس نے یہ خبر نہیں پہنچائی. شرح کہتا ہے کہ میرے سامنے عبیداللہ زیاد کا غلام تھا تو میں نہیں کہہ سکتا تھا. بہرحال جان کو تو دین کے لیے خطرے میں ڈالنا تھا, اس نے یہ کام نہیں کیا. یہ بہانہ تھا شاید, حقیقت میں اس کے توجہات ان کے ساتھ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عورت آتی ہے شوہر کو, بیٹی آتی ہے باپ کو, بہن آتی ہے بھائی کو, ماں آتی ہے بیٹے کو لے جاتی ہے. بات کیا کہتے ہیں, یہ حکومتوں کا مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تصور ابھی بھی کثرت سے, 14 صدی گزرنے کے بعد ابھی بھی شیعہ قوم میں بھی کثرت سے ہے. میں نے شاید ادھر بھی کہا, عام طور پر میں کہتا ہوں, دیکھیے دنیا میں کہیں بھی ایسا ملک نہیں ملے گا جس کی اکثریت کا تعلق سینکڑوں سال سے, ہزار سال سے ایک مسلک سے ہو, حکومت دوسرے مسلک والوں کے پاس. لیکن بحرین اب دیکھیے, عراق دیکھیے, اس کی زندہ مثال ہے. سینکڑوں سال, ہزار سال عوام اہل بیت کے ماننے والے, اقتدار پر آنے والے دوسرے لوگ. یہ کیا ہے, ایسا بے حسی ہے نا, مرد ضمیری ہے کیا؟ آخر آپ مولا مدینے سے نکلتے ہوئے ایک عرب شاعر کے شعر پڑھتے ہیں, کفا بک ذلن ان تعیش وترغم, ذلت کے لیے اتنا بس ہے کہ تم زندہ رہو لیکن اپنی نظریے کے مطابق زندگی نہ کر سکو. آپ کے جو نظریے اسی کے مطابق زندگی نہ کر سکو, یہی ذلت ہے. ذلت اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ذلت کے لیے. اب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, حکومت دوسرے کرے. میں نے غالباً عرض کیا آپ کی خدمت میں, عراق میں میں نے سکول پڑھا ہے نجف میں, تو ائمہ اہل بیت کا نام کسی کتاب میں نہیں دیکھا سکول کے. یہ تو ذلت ہے نا. اہل بیت کے ملک, اہل بیت کے اکثر, اہل بیت کا ماننے والوں کا اکثریت, لیکن اس طریقے سے اہل بیت مظلوم. تو یہ حالات صرف اس وقت نہیں ہیں, یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے لیے ظاہر کربلا سے درس لینا ہوگا ہمیں. تو ایک اہم مسئلہ یہی تھا کہ احساس ذمہ داری سے محروم. کیسے احساس ذمہ داری سے محروم کیا؟ محروم کرنے کا طریقہ یہ تھا, عام طور پر سیاست مداروں کے کچھ اصول ہوتے ہیں. پوری تاریخ میں سیاست مداروں نے جو ہر کنڈا استعمال کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے, ایک مغربی سیاست مدار کہتا ہے کامیاب سیاست مدار وہ ہے جو قوم سے قوم کو منوائے, عوام کو منوائے کہ 2 دونے کتنے بنتے ہیں, 5 بنتے ہیں, 2 دونے 5. اگر منوا سکا اس بات کو تو کامیاب سیاست مدار ہے. اور ایسا کرتے ہیں, قوم کو یہ دیتے کہ بھائی ہمارے ملک کی یہ ضرورتیں ہیں, تقریروں میں, میڈیا میں, ہر ضرورت. خود کہتا ہے آپ کی ضرورت یہ ہے, خود آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا ہے بلکہ خود کہتا ہے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے اور تمہاری اس ضرورت کو پورا کرنے والا صرف ہم ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے, تو ووٹ دے دو. تو بیوقوف بنانا. تو سیاست مداروں کے 3 اہم نقطہ ہے. ایک, ہر معاشرے میں جو خواص ہوتے ہیں یعنی سمجھدار گروہ, میں نے تعریف کی کل آپ قدم میں خواص کی, وہ فرد جو سوچنے میں بھی خود سوچتا ہے, کسی اور کے عقل کی طرف محتاج نہیں ہے, اقدام میں بھی خود اقدام کرتا ہے, کسی اور کے نقش قدم پر چلنے کا محسوس نہیں کرتا ہے. وہ خواص عوام کیا ہوتے ہیں، دوسرے بزرگان کیا کرتے اسی کو دیکھتے ہیں. تو خواص کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ہر معاشرے میں، 5%, 10% آپ کے خواص کے بھی درجات ہیں. ایک آدمی 10 آدمی سے بہتر سمجھ، دوسرا 100 سے بہتر سمجھ، تیسرا 1000 سے بہتر سمجھ، چوتھا ایک شہر والوں سے بہتر سمجھتا ہے، پانچواں ایک پورے ملک والوں سے بہتر سمجھتا ہے حالات کو، سیاسی دماغ کا حامل ہے. تو لیکن خواص جو بڑے خواص ہیں، مؤثر خواص، ان کے تعداد 5% ہوں گے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ. تو خواص کو کیا کرتے ہیں حکمران؟ خریدتے ہیں، اس کو عہدے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. دیکھیں عبیداللہ عباس، عبیداللہ ابن عباس، ابن عباس جو معروف ہے وہ نہیں، اس کا بھائی ہے. دیکھو امیر شام نے پیسہ دیا، امیر شام کے طرف سے جو افسر آیا ہے، کمانڈر آیا ہے، کون؟ بصر بن ارتاد. اس نے اس کے دو بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کیا تھا اور ماں جنون کی حالت میں چلی گئی تھی، برداشت نہ کر گئی. اب اس آدمی پہ امام کے رشتہ دار بھی ہیں، ساتھ یہ ظلم بھی امیر شام نے کیا ہے. اب جب امام نے لشکر کے ساتھ اس کو روانہ کیا، وہ لشکر کے سپہ سالار بھی یہ ہے، وہ کیا ہے، جب پیسہ دیا اور اس کو وعدہ دیا کہ بعد میں تمہیں حکومت دیں گے وغیرہ، تو راتوں رات چلا گیا امیر شام کے پاس. تو خواص ایسے ہیں کہ عام طور پر ان کے خریدار بھی ہوتے ہیں، ان کو پیسے دینے والے ہوتے ہیں، حکومت دینے والے ہوتے ہیں. عمر سعد کے کیا کیا؟ یہی کیا نا، حکومت. عام عوام کو کوئی نہیں دیتا ہے پیسہ بھی، حکومت بھی نہیں دیتا، لیکن خواص کو دیتے ہیں. اور خواص کی عادی ہے، ان کو عادت پڑی ہے کہ ہر حکمران جب آتا ہے ان کی جیب کو بھر دیتے ہیں، ان کو حکومتیں دیتے ہیں. اسی لیے وہ ہمیشہ اصولوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں، مفادات کے پابند ہوتے ہیں. چند پاکیزہ افراد کو استثنا کریں، اکثریت کی حالت یہی ہے. تو خواص جو خریدے جا سکتے خریدتے، حکمران عموماً جو خریدے نہیں جا سکتے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو یا جیل میں ڈالتے ہیں، یا قتل کر دیتے ہیں، یا ملک بدر کرتے ہیں، شہر بدر کر دیتے ہیں، یا دھمکی کے ذریعے اس کو خاموش رہنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے خواص کو خاموش کرنے کا. باقی جو عوام ہے، 95% عوام ہیں، ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے ساتھ ملاتے ہیں. یہ طریقہ رہا ہے. دیکھو علی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس پر شام والوں کو یقین تھا، جنگ صفین نے، یعنی کس وقت کی بات ہے؟ جی اس وقت کی بات ہے جب ہزاروں کی تعداد میں اصحاب پیغمبر تھے اور سب علی کو جانتے تھے نزدیک سے. اس دور میں یہ باتیں کی گئی، جب حضرت عمار نے تھا یا حضرت قرمہ نے جب پوچھا شام والے سے کسی سے کہ تم کیوں علی کے ساتھ جنگ کرتے ہو، کہا کہ اس لیے کہ علی نماز نہیں پڑھتے. دیکھو پروپیگنڈا کا کام. تو یہ حکمران جو عام لوگ، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنی گہرائی تک نہیں جا سکتے، بصیرت والے نہیں ہیں، شعور والے نہیں ہیں، ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے خاموش کرتے ہیں. دیکھو عمار کے بارے میں کیا کیا، جب حدیث سامنے آئے سب کے، عمار تیرا قاتل سرکش کو روئے، ثابت ہوا کون؟ امیر شام سرکش. اب کیا کیا؟ کہا کہ اب اپنے جو کارندے ہیں، علماء ہیں، کیا نام، قبائل کے سردار ہے، سب کو استعمال کیا، بولنے والے سب کو، مشنری کو، کہ اصل قاتل خود علی ہے، علی اگر نہ لاتے اس کو میدان میں تو مارا نہیں جاتا، اصل وجہ نمبر ایک وجہ علی ہے، ہم تو دفاع کر رہے تھے. اب دفاع کرنا تو شرعاً جائز ہے، خلیفہ کے خونخواہی کے لیے آئے ہیں اور دفاع کر رہے تھے. تو یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں، سارے مسلمان ممالک میں وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جو اسلام سے یا بے خبر ہے یا اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، انہیں کی بات چل رہی ہے 1000 سال سے، 14 صدیوں سے، یہ بیوقوف بنانے سے. تو انہیں حربوں کے ذریعے اہل کوفہ کو، حق جاننے والوں کو، اس حالت تک پہنچا دیا تھا. اہل کوفہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارے قبیلے کے سردار اچھا خاصا کھا رہا ہے خلیفہ سے، پیسہ لے رہا ہے اور حق کے ساتھ نہیں دیتا ہے. وہ سردار جب نہ دے، وہ عالم جب ساتھ نہ دے، تو میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا ہے، اگرچہ ایک ایک آدمی سے قوم بنتی ہے، لیکن ہر آدمی یہ سوچتا ہے میری کیا حیثیت ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، لوگوں کو بے غیرت بنایا گیا، یا خرید کر، یا دھمکی کے ذریعے، یا پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو بے غیرت بنایا گیا. عام لوگوں کے ذہن سامنے یہی تھا کہ تو ہمارے بزرگان بکتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، کیف کرتے ہیں، حق کی بات نہیں کرتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں تو اپنی روٹی کی فکر کرنا چاہیے، روزمرہ کے کھانے کے انتظام کرنا چاہیے. احساس ذمہ داری سے امت کو محروم کرنا، یہ کام ابھی تک ہو رہا. تو اب اہل کوفہ کے پاس حقیقت واضح تھی، مدینہ والوں کے پاس حقیقت واضح، بصرہ والوں کے پاس حقیقت واضح، لیکن کوئی احساس ذمہ داری نہیں کرتے. کہ مدینہ کو آپ دیکھیں، بزرگان کو، یعنی مدینہ آج کل کے حوالے سے دیکھیں، ہمارے شیعوں کے حوالے سے قوم کی حیثیت، یعنی اصحاب پیغمبر، تابعین کا شہر، مذہبیوں کا شہر، اور بڑا مقام ہے. اب وہاں سے حسین آ رہے ہیں، سب نے مشورہ دیا آپ نہ جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ نہ جائیے. اس حد تک احساس ذمہ داری سے خالی ہو چکے تھے، یعنی کم از کم یہ کہے کہ ایک ان میں سے ایک کہے کہ ٹھیک ہے، دین خطرے میں ہے، بنو امیہ کی سازش کی وجہ سے دین کے وجود خطرے میں ہے، میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں. نہیں کہا. مدینے سے بہت کم لوگوں کے ساتھ حسین آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کس حد تک احساس سے ذمہ داری سے خالی ہو گئے تھے، بے حسی عام ہو گئی تھی، غیرت ختم ہو گئی تھی، کرامت انسانی جو انسان کے پاس عظیم سرمایہ ہے کہ میں معزز ہوں، خدا کے جانشین ہے انسان. انسان اگر لائق بن جائے تو مسجود ملائکہ ہے، حضرت آدم وہ مسجود بن گئے، مطلب یہ کہ بشر کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس مقام تک، ابھی نہیں ہے لیکن اس مقام تک جا سکتا ہے. حضرت آدم نمائندے تھے سارے انسانوں کے. اب اس بشر کو اس حد تک احساس دلایا کہ حیوانات کی طرح صرف اپنے کھانے پینے کی فکر کرو، اس سے بالا تر نہ سوچو. یہی نتیجے نکلے. دیکھیے ہزاروں میں خط لکھا ہے، اب جب ایک دھمکی آیا تو ان کی ایسی شخصیت ختم ہو چکی تھی، اقبال کے بالکل خود ہی نہیں ختم ہو گئی تھی. رہبر معظم کا جملہ ہے، اس انقلاب کا ایک اثر یہ ہے کہ انقلاب سے پہلے عالم اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش ہو جائے، پہلے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، سمجھ میں آ جائے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا، ابھی کم از کم آواز بلند کرتے چیختے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہماری ہویت خود ہی محفوظ ہے، غیرت محفوظ ہے، یعنی حیات معنوی اور دینی حیات ہے. لیکن زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہے؟ زندہ کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ کوئی رد فعل دکھاتا ہے، عکس العمل دکھاتا ہے. مردہ کو آپ جتنے ماریں گے کوئی رد فعل نہیں ہوتا ہے. اگر اسلام کو نقصان پہنچ جائے، امت کو نقصان پہنچ جائے، اس وقت اگر رد فعل ظاہر ہو جائے تو مطلب یہ کہ امت زندہ ہے. اگر امت کو نقصان پہنچ جائے کوئی اعتراض نہیں، اسلام کو نقصان پہنچ جائے کوئی اعتراض نہیں، ملک کی عزت پامال ہو جائے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ہمارے معمولی بجلی چلی جائے تو چیخیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے بحیثیت امت زندہ نہیں ہے، بحیثیت قوم زندہ نہیں ہے، بحیثیت دین و مذہب زندہ نہیں ہے. ایک حیوان کے طور پر میں زندہ ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں. اس حالت تک ابھی جو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں، ان سب کا بھی مقصد یہ ہے کہ قوم کو اس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ صرف اپنے کل کے بارے میں فکر کریں، اپنی جان بچانے کی فکر کریں، گھر سے نکل کر واپس آنے تک خود بھی پریشان ہو کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، گھر والے بھی پریشان ہوں. آپ ملک کے لیے نہ سوچے، امت کے لیے نہ سوچے، عالمی استقبال کے لیے نہ سوچے، ملک کے خلاف جو سازشیں ہوں اس کے بارے میں نہ سوچے، آپ خود اپنی حیات کے لیے سوچیں. یہ تفکر دیا گیا اور اہل کوفہ پر اثر کیا اس نے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم کے اطراف سے کتنی تیزی کے ساتھ پراکندہ ہو جاتے ہیں، اور ابن زیاد نے صرف دو ہفتے میں 30,000 آدمی کو کوفہ میں تیار کیا امام کی جنگ کے لیے. 30,000 آدمی کو تیار کیا امام کے ساتھ جنگ کے لیے دو ہفتے کے اندر. یعنی ضمیر مر چکی تھی, ضمیر مر چکی تھی. تو یہ اہم مسئلہ تھا کہ کربلا کے وقت احساس ذمہ داری سے محروم ہو چکے تھے, جانتے تھے حسین حق. دیکھو مدینہ سے تشریف آتے وقت کسی نے نہیں کہا یزید نیک آدمی ہے آپ جنگ نہ کریں, سب سمجھ رہے تھے یزید غلط ہے, یزید اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی نے حسین سے یہ نہیں کہا, لیکن ضمیر مر چکے تھے. اسی لیے کہہ رہے تھے کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے دین کے حوالے سے. جب مدینہ والوں کی حالت ہو تو کوفہ والوں کی حالت ان سے بھی ابتر ہونا چاہیے. تو کربلا کے پیغام بھی یہی ہے کہ آپ احساس مسئولیت کریں, ذمہ داری کے احساس کریں, بے حسی نہ ہو, مورد ضمیری نہ ہو. آپ کی ذمہ داری اپنے ذاتی مسائل بھی آپ کی ذمہ داری میں ہیں, اپنے گھریلو مسائل بھی آپ کی ذمہ داری ہیں, قومی مسائل بھی آپ کی ذمہ داری, کل امت کے مسائل بھی آپ کی ذمہ داری ہیں. مولا فرماتے ہیں تم نے بھی تو حق پر عمل نہیں ہوتا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, اس وقت شہادت کو قبول کرنا چاہیے. شہادت کو قبول کرنا بھی حق ہے, صحیح ہے. تو اب اس پہ شک کی بیماری کے علاج کیا تھا؟ سوچتے تھے اقتدار کی جنگ, تو علاج کیا تھا؟ حکومت ان کو دے دیا. تو اب وہ شک ختم ہو گیا نا, اقتدار کے لیے دیکھو حکومت ان کو دے دیا. اب اس بے حسی کا علاج کیا ہے؟ تقریریں, پہلے کی تقریروں کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے. عرض کے امام نے منا اور عرفات میں دو خطبے دیے ہیں, وہ بھی حج میں, حج کے دوران جب حکومت کی نگاہ سے دور ہو جاتے ہیں اس وقت دے سکے, ورنہ لوگ نہیں آتے, ڈرتے تھے. آپ کے قاصد کے ساتھ کیا کیا؟ نو خط لے جانے والے کے ساتھ. تو حالات اور تقریب اثر بھی نہیں کرتا. مردہ ضمیر لوگوں کو, جن کے ضمیر مر چکی ہے, ان کو تقریر اثر نہیں کرتی ہے. خون اثر دکھا سکتا تھا, خون سے بہتر کوئی اور چیز مردوں کو بیدار نہیں کر سکتی تھی. اور خون حسین نے وہی اثر دکھایا. اہل کوفہ پشیمان ہو گئے, رو رہے تھے. سیدانیہ میں جب آ گئی اور امام بھی آ گئے کوفہ میں, ان کو مزید ڈانٹا, سرزنش کی, تاکہ ان کے وہ مرد ضمیری بہتر سے بہتر ٹھیک ہو جائے, بہتر ہو جائے, احساس ذمہ داری کرے. دیکھو ہماری وجہ سے آل محمد کا قتل عام ہوا, دین خطرے میں پڑ گیا تھا, ہم احساس نہیں کر رہے تھے. حسین نے اپنا پورا گھرانہ لے کر آئے, بھرا گھر لٹ گیا. تو بیدار کرنے کے لیے ہی بہترین چیز تھی. اس وقت امت بیدار ہو گئی, مسلسل احساس ذمہ داری. اسی وقت عبداللہ عفیف نے قیام کیا. پھر 12 محرم کو عبداللہ عفیف ایک اندھا آدمی نے قیام دیکھا. کتنی حجت خدا تمام ہے سب پر, ایک اندھا آدمی ہے, اس کی بیٹی ہے, جنگ لڑی, بہت سو کو قتل کیا ان کے آدمی ان کو. اب قتل کرنا کتنوں کو قتل, یہ اہم نہیں ہے, اہم اس کے اقدام ہے. برداشت نہیں کیا حسین اور آل علی کے خلاف بولنے کو. اور بعد میں توابین کے قیام, متوابین اس حد تک پشیمان ہو گئے تھے کہ وہ اگر تھوڑا سا سوچتے تو کامیاب جنگ لڑ سکتے تھے, لیکن اتنے پشیمان ہو چکے تھے کہ صرف شہید ہونا چاہتے تھے. پھر مختار کے قیام, مسلسل قیامات شیعہ وجود میں آتا رہا. تو یہ پیغام ہے ایک. دوسرا یہ ہے, عرض کیا کیوں امام حسین نے جنگ لڑی, کربلا میں اتنی قربانی پیش کی. اس وقت کے امت کے بیماری کے لیے علاج اور دوائی یہی شہادت اور خون علاج بن سکتا تھا. امام حسن نے کیوں سلوک کی؟ امت کی جہالت اور شک کو دور کرنے کے لیے بہترین ذریعہ یہی تھا, سلوک کر کے امت کو مطالعہ کرنے کا موقع دے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ کربلا کے مسائل, امام حسن کے مسائل, یقیناً ہم ان دنوں کو مناتے ہیں. ایک تو محسن کے قدردانی کرنا اخلاقی فریضہ ہے, دوسری بات عبادت ہے, تیسری بات پاکیزہ لوگوں کی یاد رحمت خدا کا باعث ہے. اہل بیت کے تو اپنا مقام ہے, حسن صالح لوگوں کا تذکرہ اگر ہو رحمت خدا نازل ہوتی. چوتھی بات اس کو اہل بیت یہاں پر پیش ہوتا ہے. پانچویں بات یہ کہ پیغام اہل بیت پیش ہوتا ہے. چھٹی بات یہ کہ محبت اہل بیت, آپ اپنے محبوب کی جتنا ذکر کریں گے, جتنا تذکرہ کریں گے, اتنی محبت بڑھ جائے گی. ہم زیادہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہے اس کو یاد ہی نہ کرو, پھر کر سکے بھول جائیں گے. زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو تو محبت بڑھتی چلی جائے گی. معرفت اہل بیت بھی زیادہ ہونے کا باعث بنتا ہے. ان مجالس میں ان کے فضائل کمالات بیان ہوتا ہے, اور ان مجالس میں جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے انسان کا تقویٰ بھی بڑھ جاتی ہے. تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے, عمل میں اضافہ ہوتا ہے, احساس ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے, شہادت کا جذب پیدا ہوتا ہے, موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. دیکھو جتنے قتل عام شیعہ قوم کے درمیان ہوا ہے تاریخ میں کسی قوم میں نہیں پیش آئی, اس کے باوجود دیکھیے شیعہ کے سکون کے ساتھ آزاداری کرتے ہیں. آزاداری کے رونق میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے, زیارت کے رونق میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. کسی اور قوم میں یہ مسئلہ پیش آتا دین و مذہب کو چھوڑ کر چلے جاتے, لیکن ہم اس کی وجہ سمجھتے اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا. اہل بیت وہ عظیم ہستیاں ہیں جو مظہر خدا ہے, کیا جو خدا کا حق ادا نہیں کر سکتے, ان کے حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اتنی پاکیزہ سیرت ان کی ہے کہ ان کی عظمت کے سامنے ایک شرمندہ ہو جاتے ہیں. مقتل کے بزرگان جو شہادت کی کتاب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسین کئی مقامات پر شرمندہ ہو گئے. آپ جانتے ہیں بعض انسان کے لیے شرمندگی بہت سخت چیز ہے. کئی دفعہ حسین کربلا کے میدان میں شرمندہ ہو گئے. ایک موقع وہ تھا جب شہزادہ علی اصغر کو لے گئے پانی پلانے کے لیے. ان کے والدہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب تو ششماہا بچہ کو تو پانی ملے گا, حسین پانی نہ پلا سکے. پانی کے بجائے شہزادہ اپنے خون میں نہا گئے. حسین کے دست مبارک پر شہزادہ ذبح ہو گئے. تیر نہیں آئی, یہ تیر اس قسم کی تیر تھی, تیر جو آئی اس قسم کی تیر تھی, سشوبھت تیر تھی. روایت کہتی کہ ایک کان سے دوسرے کان تک شہزادے کے گلے کو آگ قطع کر لیا. تیر بڑوں کے لیے شاید تیر ہو, لیکن ششماہ طفل شیرخوار حسین کے لیے یہ خنجر کی طرح تھا. حسین شہزادہ علی اصغر کے سامنے شرمندہ ہو گئے. دوسرا وہ موقع تھا جب شہزادہ کو لا رہے تھے خیمتہ کی طرف. حرملہ سے پوچھا گیا, حرملہ کبھی تمہارے دل میں ترس آیا حسین پر؟ کہاں, ایک موقع پر ترس آیا. وہ وقت تھا جب حسین اصغر کو خیمگاہ کے نزدیک لے جا رہے تھے ماں کے حوالہ کرنے کے لیے, لیکن چند قدم آگے بڑھتے تھے, چند قدم پیچھے ہٹتے تھے. لگتا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے شہزادہ کو والدہ کے حوالہ کریں. تیسرا وہ موقع وہ تھا جب شہزادہ علی اکبر آ گئے. شہزادہ علی اکبر آ گئے. اب علی اکبر کی پہلی جنگ ہے, 18 سال یا 25 سال کے جوان ہیں, ان کی پہلی جنگ ہے. زخمی حالت میں واپس آ گئے. بابا گرمی کی شدت ہے, پیاس کی شدت ہے, جنگ ہے, سامان جنگ بھی تن پر ہے. اگر پانی مل جاتا تو میں بہتر جنگ لڑ سکتا تھا. حسین شرمندہ ہو گئے. اپنی زبان مبارک شہزادہ کے دہان مبارک میں رکھ دی. شہزادہ چونک پڑے, شہزادہ بھی شرمندہ ہو گئے. میں نے کیوں والد گرامی کو تکلیف میں ڈال دی؟ عرض کے اصحاب مقاتل لکھتے ہیں شاید شہزادہ اس لیے آئے تھے کیونکہ سردی میں حسین نے اعجاز کے ذریعے, معجزے کے ذریعے انگور لا کر, جنت سے انگور لا کر شہزادے کو دیا تھا. شہزادے کو امید تھی کہ شاید اس دفعہ بابا میرے لیے پانی بھی دے گا. لیکن کربلا تو امتحان اور مصائب کی سرزمین تھی, یہاں پر جتنی مصائب تحمل کرنا تھا اتنا ہی کربلا والوں کے درجہ خدا کے پاس بلند ہونا تھا. شہزادہ بھی میرے خیال میں شرمندہ ہو گئے تھے. یہی وجہ تھا جب شہزادہ شہید ہو کر
گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی, بابا میرا سلام ہو آپ پر, نانا آب کوثر لیے ہوئے آپ کے انتظار میں ہیں اور مجھے آب کوثر سے نانا نے سیراب کیا ہے. وہ آج اکبر فرما رہے بابا آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, اب میری پیاس ختم ہو گئی, نانا نے آپ کی نیابت میں, آپ کی نیابت میں نانا نے مجھے سیراب کیا ہے, ورنہ تمام شہداء کربلا کو یقیناً پیغمبر نے سیراب کیا ہے. علی اکبر کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ حسین کو جو شرمندگی ہوئی اسی کا اجالہ کرنا شاید چاہتے ہیں. روایت میں ہے کہ جناب شہزادی سکینہ نے عالم خواب میں دیکھا کہ حسین جناب زینب کی طرف نہیں دیکھتے. جناب سیدہ نے پوچھا بیٹا حسین آپ زینب کی طرف نہیں دیکھتے؟ فرمایا اماں میں بہت شرمندہ ہوں زینب سے, زینب سے شرمندہ ہوں, اسی لیے زینب کی طرف میں نہیں دیکھ سکتا. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں سید سجاد جناب سید شہدا سے کہیں زیادہ شرمندہ تھے. میرے خیال میں جب حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑانا چاہتے تھے تمام قبائل آئے, ہر ایک نے اپنے قبیلے سے دور کا تعلق رکھنے والے شہید کی لاش کو اٹھا کر لے گئے, کہا کہ ہم ذلت کو برداشت نہیں کریں گے, شہید میدان میں مارا گیا یہ صحیح, لیکن اس کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کا مطلب یہ ہے اس کے وارث ذلیل ہیں, بے غیرت ہیں, ساری لاشیں گئی صرف حسین کی لاش رہ گئی. سید سجاد کی کتنی شرمندگی ہوئی بابا, صرف آپ نہیں کہہ سکتے آپ غریب. دوسرا موقع وہ تھا جب سیدانیہ اسیر ہو گئی, جب خیموں میں آگ لگی, جب حسین کو دفن نہ کر سکے. آپ نے دیکھا نا عصر یازدہم جب قافلہ کا گزر ہوا مقتل سے, سید سجاد کی جان نکل رہی تھی, شہزادی زینب فرماتی بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, آپ کی حالت غیر ہو گئی ہے, آپ کی جان نکل رہی ہے. فرمایا روپے اماں یہ اشقیا اپنے مردوں کو انہوں نے دفن کیا ہے, ہمارے شہیدوں کو دفن تک نہیں کیا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی نگاہ میں ہمارے شہداء مسلمان نہیں. اور سید سجاد کو میرے خیال میں شرمندگی کے ایک موقع بار بار موقع آیا, شہزادی سکینہ کو جب تازیانو سے جدا ہوئی بابا کی لاش سے, سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا جب آل محمد کے اسرا کو کوفہ سے شام کی طرف جانے کا حکم ملا. روایت میں ہے, تاریخ میں ہے کہ کوفہ کے قبائل نے کہا کہ ہم اصحاب کی زوجات کو اسیر کر کے کوفہ سے شام لے جانے کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ اصحاب کے ازواج کا تعلق کوفہ کے قبائل سے تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ناموس کو اسیر کر کے شام لے جانے کی اجازت نہیں دیتے, اور نزیاد نے اجازت دی, اور ہر قبیلہ آتا ہے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والی صحابی کی زوجے کو لے کر عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں. آخر میں صرف آل محمد رہ گئے, سیدانیہ رہ گئی, سید سجاد کے دل لور
على لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم من
اللهم انا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا اعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين الهي بحق سيد السجاد الهي بحق زين العابدين خدایا سيد السجاد کا واسطہ امام زين العابدين کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا اہل بیت اور خصوصاً شہداء کربلا اسرائے کربلا کا واسطہ, غم محمد آل محمد کے علاوہ ہمیں کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, ہمارے اسیروں کو بحق اسرائے کربلا جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا حاضری کو جو بھی حاجات چاہیے ہیں تمام حاجات کو پورا فرما، خدایا دشمنان شیعہ، دشمنان اہل بیت، دشمنان حق، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، خدایا ہمارے بیماروں کو بھی حق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما، امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمارے اس ملک میں امن امان برقرار فرما، ہمارے اس ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، مدارس، دینی مراکز، حوزات علمی، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم معظم اور دین کی خدمت کرنے والا جہاں کہیں بھی ہو، خدایا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تعیید اور مدد فرما، تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔